نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم پچھلے پارے کا تھوڑا سا حصہ کور کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تھا، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر چند باتوں کا ریفلیکشن لے کر کہانی کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن، جوانی اور آگے جا کر ہم ان کے بڑھاپے کو بھی دیکھیں گے ہمارے سامنے رکھ دیا. یہ سوچ اب مجھے آپ کو لینی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لیں گے. ابھی تک جتنی کہانی پڑھی ہے اس میں سے مورلز لے لیتے ہیں، کیونکہ بہترین طریقہ کہانی پڑھنے کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے مورلز لیے جائیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ بیت کلفی کے ساتھ خواب کو شیئر کیا، تو ماں باپ اور بچوں کا ریلیشن بہت خوبصورت ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ باپ جو تھے وہ بچے کو دوسرے بھائیوں کے پیش آئین خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ شیطان کو لے کر آ رہے ہیں. تو کیا یہ غیبت تھی؟ غیبت نہیں تھی، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ اگر تم تھوڑے سے اپنی نعمت کو زیادہ ظاہر کرنے والے بن جاؤ گے تو شیطان کو وار کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں میرے آپ کے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی نعمتوں کا بہت ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح نظر بھی لگتی ہے اور اسی طرح حاسد بھی ہوتے ہیں اور دشمن سامنے آنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے لیکن جھوٹے تھے. اس سے ایک بات مجھے آپ کو جو سمجھ میں آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم گھر جاتے ہیں اور بچوں میں سے چھوٹا ہی رو رہا ہے تو آپ بڑے بچے کو بغیر کوئی سوچے سمجھے چپت لگا دیتے ہیں. تو بعض لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے خود کو مظلوم ثابت کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کی دوست رو رہی ہیں، اپنے شوہر یا اپنی ساس کا شکوہ کر رہی ہیں، تو آپ اس کو ہی سچا نہ کہیں. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کا ساتھ لینے دینے والا بنا، نہ کہ میں دوسروں کا جھوٹ سچ کی وجہ سے ان کی بات پہ آ جاؤں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے بھائیوں کی امیچیورٹی بھی دکھ رہی ہے کہ جو بات باپ نے کہی تھی وہی کر کے دکھا دی. اگر چلے بھیڑیے کی بجائے شیر کہہ دیتے کچھ بات تو بنتی، لیکن اصل میں یہ ایک زبان کا جھول بھی ہوتا ہے. اس میں میرے آپ کے عمل کی بات یہ کہ کبھی بچوں کو پلی نہیں دینی چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ گھر آیا، آپ نے آتے اس کا دیکھا رنگ لال ہے، آپ کہتے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو بخار ہے، بس بچہ اسی پہ کہے گا آج سپارے کی چھٹی، آج میں نے کھیلنے جانا ہے، یہ وہ، کیونکہ اماں نے تو پہلے ہی کہہ دیا. کم بولنے والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. بعض دفعہ ایک بندہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا کس نظر سے دیکھے اور آپ جھٹ سے اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے درست نہیں ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو نعمت ہوتی ہے نا اسی میں آزمائش آتی ہے. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں ہم بہت خوبصورت ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر حسن کی سیر نمائش ہوگی، دل میں جذبے ابھریں گے، پھر دوسروں کو دکھائیں گے، ہو سکتا ہے کتنے فتنے ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، پورے قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. ہاں حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن میں سے ایک بڑا حصہ دیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہی حسن ان کے لیے آزمائش بنتا ہوا دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم مجھے نعمت دے نا اس کو میرے حق میں نعمت بنانا، اس کو آزمائش نہ بنانا. پھر تھوڑا سا اب ہم اس قصے کو جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس عورت کے اس تعلق کی بات کرتے ہیں. کسی سوسائٹی میں جب عورتیں اتنی دل پھینک ہو جائیں کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود گھر کے غلاموں پر بھی نظر ڈالنے لگے، تو یہ کسی سوسائٹی کے بگاڑ کا اظہار ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ لوگ آج کے دور میں اس طرح کی چیزوں کو کلچر بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ سورہ یوسف کو اتنی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. تو گویا کہ یہ کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے کہ ایک عورت اس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرے. پھر آپ دیکھیے کہ عورت کی جرات دیکھیے، دروازے بند کیے، یوسف کو مجبور کیا، یہ سب ایک دم نہیں ہوتا. آج بھی آپ دیکھیے ایک عورت پہلے اٹیمپٹ کرتی ہے، زومانی جملے بولتی ہے، پھر آپس میں محبت کے نام پر کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی عورتیں جو دل پھینک قسم کی ہوں وہ کبھی بھی کسی کی مخلص نہیں ہوتی. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک عام عورت اپنے شوہر کے سامنے اگر اس حالت میں پکڑی جائے تو اس کی میرے خیال ہے اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، لیکن وہ اتنی ہوشیار تھی کہ اس نے بات بنا لی، بات بدل دی. تو یہ ایک خاص کلچر کو واضح کرتی ہے کہ ان لیڈز میں جب دولت مال کثرت سے ہونے لگ جائے تو لوگ اس وقت پھر ایسے معاملات کو بعض دفعہ ریلیکس فیل کراتے ہیں کہ اٹس اوکے، یہ تو ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ ایک عورت کے معاملے پر کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں پایا. پھر اب عورتوں کے سامنے اس عورت نے پیش کیا، اس سے تھوڑا سا مجھے آپ کو بہت زیادہ سوچنے کا نقطہ مل رہا ہے کہ जब किसी सोसाइटी में बनी ठनी औरतें अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई बड़े बड़े इश्तहारों की तौर पे हों या ज़ाहरी तौर पे या बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे हों, तो ऐसी जगह मर्दों के लिए अपनी इज़्ज़तों को बचाना बहुत मुहाल हो जाता है। आप और मैं जिस सोसाइटी में रहते हैं आज के दौर में, किसी भी सोसाइटी में ले, इससे कोई मुल्क मुराद नहीं है, लेकिन हकीकत है कि अगर आज आपने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से ना की जिस तरह के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ़ की थी, तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसी दिल फेंक औरत हमारे बच्चों को भी ख़राब कर सके। आप कहते क्या करें, इनको कहाँ ले जाएं, मक्का ले जाएं, मदीना ले जाएं, कहीं भी ना ले जाएं, बस बुरहान दिखा दें। तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, मोहब्बत होगी तो मान जाएंगे। नबी सल्लम के दौर में भी ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि एक और सहाबी थे, मरसद बिन मरसद, और वो मक्का की तरफ आए ताकि रात के अंधेरे में वहाँ छुपे जो बचे हुए कैदी थे उनको आज़ाद करवाएं। तो इतने में उनको उनाक नाम की एक औरत ने देख लिया, पहचान के कहने लगी आओ हमारे साथ आज की रात बसर करो, यानी दावत ज़िना दी। तो ये हालांकि उसको जानते थे, दौरे जाहिलियत में इनकी महबूबा थी, इन्होंने कहा कि उनाक मैं तेरी इस दावत को कबूल नहीं कर सकता, तू यहाँ से चली जा क्योंकि अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया। इस बात को सुनकर वो औरत चीखने लगी, बस्ती के लोगों को उठा दिया, देखो देखो ये तुम्हारे कैदी छुड़ा के लेके जा रहा है। तो आप देखिए कि कौन सी चीज़ जो है वो रोकेगी, ईमान और तकवा, अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। अगर आप देखिए कैसी खूबसूरत खुशबुओं में बसी हुई अपने आप को सजाई संवारी औरतें जब बाहर फितने पैदा करेंगी तो घर भी टूटेंगे। इससे भी एक बात नोट कीजिएगा कि जब एक औरत की नज़रें बाहर के मर्दों पर लग जाएंगी तो उसको अपना मर्द कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हदीस में आता है ऐसी औरतें जो कपड़े पहन कर भी बरहना होंगी, जो माइलात होंगी, जो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और उनके सर बुख्ती ऊँटों की तरह होंगे, यानी सरों पे बड़े बड़े हम्प्स बनाए होंगे। तो ऐसी औरतों के आने की बात तो अल्लाह के नबी ने पहले से ही कर दी थी। इस्लाम जो पर्दे और लिबास और हिजाब की बात करता है और मिक्स गैदरिंग्स को रोकता है और सेग्रीगेशन की दावत देता है, उसमें ये सब फितनों का तदारुक है। आप देखेंगे कि तबीयत के एतबार से मर्द और औरत में कशिश होती है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होता है फितरतन। आज देखिए परवर्टेड सोसाइटीज़ हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव गेसिज्म और होमोसेक्सुअलिटी की सूरत में एक दूसरे को माइल करते हुए दिखते हैं। इसी तरह औरतों मर्दों को साथ बिठा के लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस्लाम इन फितनों को रोकना चाहता है। आप इस्लाम के मिजाज को अगर समझ गए तो इंशाल्लाह आपको इस सूरत में एक निज़ाम दिख रहा है कि मर्दों को औरतों से अलग रखना, लड़कों को लड़कियों से अलग रखना, ये ही इन फितनों से बचने का हल है। बचपन से बारने आगे कह लीजिए या डे केयर से एक बच्चा बच्ची साथ बैठते हैं, लड़का लड़की साथ बैठते हैं। आज आप देखिए जितनी भी मोहब्बतें होती हैं अमूमन किस से होती हैं, साथ पढ़ने वाले से, साथ काम कर रहे थे तो क्यों हुई, क्योंकि आग और पानी साथ हुआ धुआं तो निकलेगा। तो आप मैं अपने घर से शुरू करके अपनी आवाज़ को बुलंद करके जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं वहाँ ये आवाज़ें उठाएँ कि बच्चों के अलग स्कूल कीजिए, लड़कियों को अलग बिठाइए, लड़कों को अलग बिठाइए। आज अमेरिका में ये आवाज़ शुरू हो गई, आपको पता है, वो इस्लाम के लिए नहीं कर रहे, अपने स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अब उन स्कूलों में लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब ये साथ बैठते हैं तो इनकी पूरी तवज्जो एक दूसरे के साथ होती है और ये पढ़ने में फोकस नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपके मेरे लिए इस खुशी का भी ज़रिया है कि अल्लाह ने हमें इतना प्यारा दीन दिया जो हम सबसे बेहतर है। और अफसोस की बात है कि बाज़ दफ़ा पूरे रमज़ान के महीने में इबादत करने के बाद ईद की पार्टियों का माहौल कुछ इस किस्म का होता है कि जिसमें एक इंसान अपनी सारी इबादत को ज़ाया होता हुआ महसूस होता है। तो इस सोच के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से क़ैद को कबूल कर लिया लेकिन इस आज़ादी को कबूल नहीं किया। आज कुछ लोगों के जहनों में वेस्ट में आने का एक बहुत शौक इस वजह से भी होता है कि वहाँ आज़ादी बहुत है, ना माँ पास है, ना बाप है, ना बीवी, ना शौहर, और हम इस तरह की मस्तियाँ करते रहेंगे। लेकिन ज़रा आइए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किरदार देखें और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे मर्दों के, हमारे बेटों के दिल, दिमाग, भाइयों के दिल इस तरह के कर दे कि वाकई उनको भी ये चीज़ें बुरी लगने लगे। आयत नंबर 32 से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आपका रब जुड़ जाए। قالت فذلكن الذي لمتنني فيه। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की। यहाँ से अमल की बात भी नोट कीजिए कि जब कभी आप पे अल्लाह ना करे कोई इल्ज़ाम लग जाए जिसमें आप सच पे हों, हक पे हों, तो फिर आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़रूर वाज़े करना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि अब मैं बोली तो मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा नहीं किया, बल्कि यूसुफ बोले जी आयत 32 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه। اب اس عورت کی ذرا ہوشیاری کو دیکھیے گا، کتنی تیزی سے بولی، عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، یعنی تم تو اتنی ساری تھی اور ایک جھلک دیکھی اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ذرا سوچو میں تو اکیلی اس کے ساتھ رہتی ہوں، میرے دل کا کیا حال ہوگا، کتنی چیپ اور حد سے گھڑی ہوئی بات ہے، تو آپ دیکھیے گناہ کر کے نہ شرمانا، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، اقرار جرم ہے۔ شوہر کے سامنے کیا کہا، اس نے مجھے ورغلایا، پکڑو اس کو قید میں ڈال دو۔ سہیلیوں میں آ کر انسان عموماً کھلنے لگتا ہے، کسی کا سچ سننا ہونا تو اس کی دوست کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی باتیں سن لیجئے، دوسروں کے سامنے تو ہم بہت پروٹوکول میں ہوتے ہیں، لیکن ریئلٹی کب پتہ چلتی ہے، جب قریبی لوگوں میں ہوتے ہیں۔ مگر یہ بچ نکلا، دیکھیے کتنی بولڈ ہے، کہنے لگی بچ گیا، میرے ہاتھ نہیں لگا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ عورتوں نے بھی اس کو خوب سنائی، امام ابن قیم 10 جملے نکالتے ہیں ان کی دوستوں کی باتوں سے، کہ 10 طرح سے اس عورت کو انہوں نے بدنام کیا، برا کیا، کہا، لیکن اب دیکھیے کہ عورت بالکل شرمندہ نہیں ہوتی۔ اب یوسف علیہ السلام کو ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا، فرمایا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدوننی الی، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک ایک لفظ جو ہے تقویٰ میں ڈوبا ہوا لفظ ہے۔ قید کون پسند کرے گا؟ وہ پسند کرے گا جس کو اپنی عزت کی فکر ہوگی، اور آپ دیکھیے ایسے وقت میں دعا مانگنا اس کو یاد آتا ہے جو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے بیٹھا ہوتا ہے، کہنے لگے مجھے ادھر سے الگ کر دے، میں ان کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتا۔ آج بھی آپ دیکھیے وہ مرد جو اپنے ایمان کو، دین کو بچانا چاہے، وہ پھر بلا وجہ باہر نکلنا ہی پسند نہیں کرے گا، فن، کھیل، تماشوں، موج مستی کے نام پہ کیا فائدہ، باہر گئے تو کسی پہ نظر پڑ گئی، کسی کا کوئی گناہ دیکھ لیا، کسی طرح دل میں کوئی خیال آ گیا، تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو گھر میں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجاب، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان عورتوں کی چالیں اسے دور کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تھوڑا سا یوسف علیہ السلام کے کردار پہ چند جملے سنیے گا۔ پہلے کس سے کٹے؟ والدین سے کٹے، ماں باپ کون تھے؟ دینی ماحول میں تھے، پھر مصر میں آگے دنیا کی تعلیم حاصل کی، اللہ نے عروج دیا، اب وہاں سے بھی کٹ رہے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سب سے کاٹ کر ان کو اپنے کام کا بنا رہے تھے۔ یاد رکھیے تنہائی روح کی غذا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ کون ہیں، تو خود سے پوچھئے میرا تنہائی میں دل لگتا ہے، مجھے اکیلے میں مزہ آتا ہے یا لوگوں میں؟ آپ کے اندر سے پکار آئے گی اگر آپ ہر وقت فن، فرولک، موج مستی، دعوت، کھانے پینے، آپ میرے گھر، کل میں آپ کے گھر، تو یہ آپ کے اندر کے کھوکھلے پن کی علامت ہے، آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے سوچنے کو، آپ کا تعلق باللہ کمزور ہے۔ اور اگر آپ کو مزہ آتا ہے سب کام کر لوں، اچھا جلدی سے بچے اسکول جائیں، اچھا میاں سب کام پہ جائیں، اچھا میں اکیلے بیٹھ کے پڑھتی ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، اکیلے میں ایک ایک بندے کی اصل کھلتی ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہر وقت دوستوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں نا، بہت خطرے میں، کبھی ساری زندگی ان کے پاؤں نہیں جمیں گے۔ آپ کسی بھی ایسے بچے کو یا لڑکے کو دیکھیے جس کا دل دوستوں میں رہتا ہے، رات 12-12 بجے تک وہ گھر سے باہر ہیں، اگر شادی بھی ہو گئی تو بیگم بیچاری انتظار کر کر کے سو گئی، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیے کیسے دوست ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی انسان کا ساتھ چھوڑ ہی دیتے ہیں جب کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں ہمیں اپنا اخلاص بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ کسی نے آپ کی تعریف کرنی ہے، کسی نے چاپلوسی کرنی ہے، آپ تنہا بیٹھ کر اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ میں کس مقام پہ ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کو سب سہاروں سے بے نیاز کر دیا، اور جب یہ سہارے ٹوٹے تو آپ دیکھیے گا یہاں سے اب اصل میں یوسف علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب جہاں کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دی، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے دی، اور یوسف کو جیل کی تنہائیوں میں نبی بنا دیا۔ آج ہمارے ذہن میں قیدیوں کے بارے میں کیا آتا ہے، کرمنلز، ہائے جیل میں رہے، فلاں جیل میں رہ کے آیا، لیکن اللہ چاہے تو وہاں نبوت ہے۔ لوگوں کے بچے اور بیٹے، شوہر جیلوں میں جا کے اور زیادہ برے بن جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یوسف کی خوبی کہ ان کو جیل میں اللہ نے دین کی دولت دی، وہاں جا کے سیکھا، علم سیکھا، اور فرشتے کو جیل میں آنے میں کوئی مشکل نہیں لگتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اس کے بعد نبوت ملی، تو بڑی بڑی غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی کتاب ہم سب کو امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بڑے گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی کرا لیتا ہے کہ اس کے بعد زیادہ بڑی نیکیاں کروانی ہوتی ہیں۔ زلزلوں کے بعد بعض دفعہ زمین سے مائنس نکل آتے ہیں، تمہاری زندگی میں جو زلزلے آتے ہیں نا، اس کے بعد ہماری اندر کی خیر بھی ابھرتی ہے۔ یوسف اگر ماں باپ کے گھر میں رہتے، بڑے سیکیورڈ ہوتے۔ بعض بچیاں ماں باپ کے گھر میں بالکل ایسی باولی سی بنی پھرتی ہیں، لیکن شادی کے بعد کے حالات ان کو بعض دفعہ آئرن وومن بنا دیتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں کو کبھی برا نہ جانیں، کبھی اس قسم کے حالات زندگی میں آتے دکھیں، جاتے دکھیں، تو فوراً اپنے آپ کو سوچ لیجئے کہ میرا رب میرے سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ بس ایک بار، ایک دفعہ آپ نے اپنے اندر کا ٹیلنٹ پا لیا اور پھر اللہ سے مدد مانگ لی کہ میرے رب مجھے ضائع نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی پھر ضائع نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیے، ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ آج یوسف علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھیں اور لوگوں سے کہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں اپنے آپ کو کیسے بچایا، کیا کیا، تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے تو بڑے شریف ہیں، ہمارے شوہر تو نیک ہی بڑے ہیں۔ آج یہ بھی ایک بڑا گمان ہے ہمیں، ہم کہتے ہیں پردے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے مرد نیک ہی بڑے ہیں اور ہم خود بڑی نیک ہیں، ہمیں دوسرے دیکھتے نہیں، اور وہ ساری عورتیں تو ان کی بھابھیاں اور بہنیں ہیں، اور یہ ہمارے سب بھائی ہیں اور ہمارے شوہروں کے دوست بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ صرف دھوکے ہیں۔ آج بھی جو خرابیاں گندگیاں اندر آنے جانے والوں میں دکھتی ہیں، یہ عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، صرف اوپر ایک وینیر ہے، ایک کور، ایک کوٹنگ ہے، اندر سے گندگی کے بھبھوکے اٹھ رہے ہیں آج کی سوسائٹی سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لینے اور ماننے والا بنا دے۔ اور نیکی اور تقویٰ کبھی بھی نہیں چھپتا، یاد رکھیے۔ آپ دیکھیے گا یوسف علیہ السلام قید میں جا گئے، حالات خراب ہو گئے، آپ کہہ لیجئے لوگوں نے ان کی قدر نہ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اب کیا ٹائٹل دلوائے گا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یعنی بے گناہ یوسف جیل میں ڈال دیے گئے۔ آج بھی اگر کوئی بے گناہی کے باوجود جیل میں ڈال دیا جائے کسی بھی، تو غم نہ کرے، اس خیر کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ اب جیل کے حالات، پہلے باپ تھے، پھر باپ کے بعد کنواں، کنویں سے نکلے عزیز مصر کا گھر، اب عزیز مصر کے گھر سے نکل کر پھر جیل۔ یہ ہے سی سو، حالات کی اوپر نیچے ہونا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ لیکن جیل میں کیا ہوا؟ ودخل معہ سجن فتیان۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، ان لنراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا بات ہو گئی۔ بظاہر دیکھا جائے تو یوسف اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اگر یوسف سے حسد کرنے والا کوئی ہوتا تو کہتا کیا مصیبت ہے، جیل میں جا کر بھی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، دو بھابیاں ایک گھر میں ہیں، دیورانی جیٹھانی ہے، سم ٹائم دو دوستیں بھی آپس میں تقابل اور حسد میں آ جاتی ہیں۔ تو نوٹ کیجئے گا کہ سچ کبھی نہیں چھپتا۔ گلاب کو اگر آپ باتھ روم میں رکھ دیں تو بھی گلاب رہے گا، اور اگر آپ اس کو ڈرائنگ روم میں رکھ دیں تو بھی وہ گلاب ہی رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کی عادت کیا تھی؟ لوگوں پہ احسان کرنے کی، انسانیت کے نفع کے تھے۔ انہوں نے جیل میں بھی جا کر اپنا کردار دکھا دیا، وہاں جا کر بھی ان کو یہ ٹائٹل ملا۔ آج لوگ جتنا اپنی بچیوں کو ظاہری طور پہ سجانے سنوارنے کی دعوتیں دیتے، ان کو خوب کورسز کرواتے، شادی ہو رہی ہے آپ چائنیز کھانے سیکھ لو، آپ میک اپ کرنا سیکھ لو، آپ گھر کو سجانا سیکھ لو، اگر اس کو محسنہ بننا سکھا دے تو گھروں کے نقشے بدل جائیں۔ آج کی بچیوں کو خدمت کرنا نہیں سکھایا جاتا، احسان نہیں سکھایا جاتا، اپنا حق لو، جا رہی ہو ذرا نخرے دکھانا، ذرا لاڈ دکھانا۔ اب بوڑھی ساس بیٹھی کام کر رہی ہے اور جوان بہو جو ہے وہ بستر پہ بیٹھی ہے، محسنہ کیسے بنے گی؟ ایک بھابھی نند کا دل کیسے لے سکتی ہے؟ کیا ہے اگر وہ اسکول جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، آپ ان کا ناشتہ بنا دیں، کھانا بنا دیں؟ دیور کا بھائی کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کے کپڑے استری کر کے رکھ دیں؟ یاد رکھیے کہ جب آپ دوسروں کی خدمت کرنے لگیں گے نا، تو لوگوں کا دل جیت لیں گے۔ اور خاص طور پہ اگر کسی کو تبلیغ کا شوق ہے نا کہ میں اسلام کا ایک بھرپور نمونہ بن کے لوگوں کو دکھنا چاہتی ہوں، تو احسان کیجئے، اپنے ہمسایوں کا کام کیجئے، آپ ان کی برف اٹھائیے، ان کا ٹریش اٹھا دیجئے، ان کے بچوں کو وقت میں آپ ان کو بیبی سٹ کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی یہاں ایک مبلغ بننے والے ہیں، لیکن مبلغ بننے سے پہلے محسن بننا پڑتا ہے۔ ہم چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تقریر کرنی آ گئی ہے، ہم چار لفظ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھانا آ گیا، محسن نہیں بنتے۔ جب تک آپ اور میں محسن نہیں بنیں گے نا، ہماری تبلیغ میں بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو دوسروں کے فائدے کے لیے لگائیے۔ جب تک لوگوں کو آپ پر اعتماد نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے دلوں میں خیر اور عافیت ڈال دے گا۔ और आज हम देखें हम दूसरों को कुछ कहते नहीं, दरवाज़ा जाके खटका के कहते हैं नमाज़ पढ़ो, वो झट से हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हैं, हमें डिस्टर्ब क्यों किया। खैर, अब यूसुफ का जवाब सुनिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी उसने कहा मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। कहा ठीक है, ज़रूर करूँगा। कैसे? कल अला यातिकुमा तआमुन, नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना, यानी इससे पहले कि तुम पर जो खाना आता है वो आए, मैं तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये भी बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। खाने से पहले इंतज़ार कर रहे थे, बैठे हुए थे, अच्छा वक्त था, फारिग थे, फिर ताबीर बताऊंगा। ये इल्मुन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझको अता किए। देखिए, अपने नाम पे नहीं ठप्पा लगाया, कॉपीराइट्स नहीं रखे इस इल्म के, अल्लाह की तरफ कर दिया। सच्चा मुबल्लिग अपने इल्म को सबसे बड़े आलिम अल्लाह की तरफ डाल देता है। फौका कुल लज़ील मिन अलीम। याद रखिए, बड़े बड़े उस्तादों के पढ़ाए हुए शागिर्द नकम्मे और बेकार बन जाते हैं अगर अल्लाह उनकी बात में खैर ना डाल दे। इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला फ़ायदा दिलवाना चाहे तो किसी इंसान को किसी दूसरे से दिलवा दे, तो कभी भी आपको अगर कोई इल्म है, आपकी तजवीद अच्छी हो गई, आपको ग्रामर अच्छी आ रही, तो ये जुमला बोला करें कि मेरे अल्लाह के सिखाए हुए उलूम में से मेरी इसमें कोई कुदरत नहीं। हम क्या कहते हैं, मेहनत नहीं की, पढ़ने नहीं जाते थे, 5 साल लगाए हैं, आलिम का कोर्स किया, फलां किया, नहीं कुछ भी कर लो, वल्लाह ही पढ़े लिखे देखे हैं मैंने बैठे हुए घरों में, कुछ नहीं उनसे लोग फ़ायदा उठा पाते, हालात का शिकार हो जाते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इल्म का ख़जाना अल्लाह के हाथ में है। वाक़या ये है, अब यूसुफ की एक एक बात में मेरे आपके लिए खैर है। देखिएगा, कब खैर, हिकमत, इल्म, दौलत मिलती है। इल्म तो बहुत लोगों के पास है, आपको क्या पता कि आज जितने लोग मशहूर हैं उनमें से वो तो आटे का नमक है। असल में तो आटा भर के लोग आज इल्म वाले मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन उनके इल्म से फ़ायदा नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उनसे कुर्बानियाँ नहीं ली गई होती, उनसे हिजरतें नहीं करवाई गई होती, और उन्होंने वो अमली दीन के तकाजे नहीं निभाए होते। इल्म लेकर घर बैठ जाइए, फिर देखिए आपके इल्म को कैसे जंग लगता है। जैसे आप देखिए, एक मशीन है, आप उसको काम करना करवाते रहें, वो ठीक रहती है। आपकी फ्रिज है, आप एक महीना भी कहीं जाते हैं, आप कभी फ्रिज बंद नहीं करके जाएंगे, और जिसने की उसको पता है वो आएगा, उसकी फ्रिज ख़राब हो चुकी होगी, जंग लग चुका होगा, स्मेल आ जाएगी। इसी तरह आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लें, आप डॉक्टर बन जाएं, चले दुनिया की मिसाल ले लें, 10 साल आपने पढ़ा, शादी हो गई, हालात नहीं साजगार हुए, आपने जॉब नहीं की, आज 10 साल बाद ख्याल आता है कि ज़रा जॉब करूँ, वो किताबें खोलें, यकीन ही नहीं आएगा इतनी मोटी पढ़ी कैसे थी, एक एक लफ्ज़ भूलने लगेगा, फिर रिफ्रेशिंग कोर्स करने पड़ेंगे, फिर 2-2, 4-4 साल पढ़ना पड़ता है। तो सीखे हुए इल्म से कभी फ़ायदा नहीं होता जब तक उसको इन प्रैक्टिस ना रखें। इसी तरह सीखे हुए इल्म से फ़ायदा लेने का तरीका क्या है? अब एक एक लफ्ज़ में सीखिए, इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको गौर करा सकूं, बस इशारों को काफ़ी समझिए। वाक़या ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक़ और याकूब का तरीका इख्तियार किया। ये हाईलाइट कीजिए, अगर आपको अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है ना, तो छोड़िए फिर ख़ानदान के तौर तरीके, फिर छोड़िए उनके रस्म व रिवाज। हम अगर इल्म भी ले लें और ख़ानदान के नाम पे मजबूरियां भी रखें और उनकी गलत चीज़ों में भी शामिल है और उनकी मर्ज़ी पे हर गलत करें, कभी आपके इल्म से फ़ायदा नहीं लोग उठाएंगे। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं, ये दूसरी वजह। जब तक आपका मेरा अकीदा पुख्ता नहीं होगा इस चीज़ पर, तो मेरा दिल मौत की तरफ जमा हुआ है। राह हक की मुश्किलात हों, तवासी बिल हक की मुश्किलात हों, सिर्फ वही लोग जमते हैं आखिर तक जिनका अकीदा ठीक होता है। बस मैं और आप इस काम पे बैठे हुए, हमने 30 पारों की नियत की है, आज 12वां पारा 13वां पारा चल पड़ा, हम में से वो 30वें पारे तक जाएगा जो इस काम को एक मिशन समझेगा, जो इसको अपनी और दूसरों की हिदायत का जरिया समझेगा। वरना आज आए कल नहीं आएंगे, आज लेट आए कल जल्दी आ गए, आज वक्त मिला आगे कल नहीं आए, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, स्नैकिंग इज़ फाइन। लेकिन यह है कि जब तक आपको इस बात का यकीन नहीं होता ना कि इस काम के शुरू आखिर से लेकर पूरे करने की अहमियत क्या है, मुझे इसे अल्लाह की मर्ज़ी मालूम करनी है, आप कभी भी पूरा वक्त नहीं आ सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बांट होती है। तो हज़रत यूसुफ कहते हैं मैंने शिर्क छोड़ा, कहाँ से उठे थे कभी आप, इनका बैकग्राउंड तो पढ़े, जो फ़ख्र कर रहे हैं आज उन्हीं के तो भाई थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा मुझे बरादरी की परवाह नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने रब को नाराज़ नहीं करूँगा। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसने अपने सिवा किसी का हमें बंदा नहीं बनाया। ज़रा सोचिए, सजदा कर सके ना तो इस बात पे सजदा कर लीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा रब और मैं तेरी बंदी हूँ। है उससे प्यारा कोई रब? दुनिया के बन के देखे हर कदम पर आपका दिल तोड़ते हैं, एक दिन आपको खुश करेंगे, 2 दफ़ा आपको नाराज़ करेंगे, 1 तारीफ़ के जुमले बोलेंगे, 10 आपके ऊपर तनकीद के जुमले बोलेंगे। ये रब है जो मेरी सारी गलतियों, मेरी नाफरमानियों, मेरी कमज़ोरियों और मेरी सुस्तियों के बावजूद फिर मुझे इज़्ज़त के साथ जहाँ ला के बिठा देता है, उससे प्यारा कोई नहीं है। شکر کیا کرے رب تو میرا رب اور میں تیری بندی، دل سے کہے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یہ ہے کمی. آج ہمیں اگر اس بات کا یقین آ جائے نا کس کی کتاب سامنے ہے، آج پتہ چل جائے کس کے آگے سجدہ کرنے جا رہی ہوں، تو واللہ ہی یہ سستیاں بھی گئیں، یہ نیند بھی گئی، یہ مال دولت کیا بڑی چیز ہے، یہ گھر اور باتیں کیا چیز ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، اس لیے دیکھیں پھر جمے ہی رہے. کون سا ڈرائیور اپنا راستہ نہیں چھوڑتا جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جب دو راستے ہوتے ہیں نا، ادھر سے آپ آ رہے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے غلطی لگتی ہے، ادھر کی بجائے ادھر جا سکتے ہیں آپ، اور لگتی ہے تو 50-60 میل آگے جا کے پھر پلٹنا پڑتا ہے. ہدایت کے سفر پہ چلتے ہوئے بہت زیادہ کیئرفل ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے. یہی باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نہ مصیبتیں دین سے روک سکی، نہ خوشیاں روک سکی، نہ جیل کی تنہائیوں میں وہ ایسے ہوئے، نہ کنویں میں جا کے روئے تو ہائے میں مر گئی، میرے ساتھ کر کیا دیا. ہم ہوتے دکھڑے سنا رہے ہوتے، ہائے بھائی مر گئے، دیکھو خاندان نے کیا کر دیا، لوٹ گئے، کبھی خوش نہیں ہوئے، بدنام کر دیا، برباد ہو گئے، یہ ہوئے. دیکھیے یوسف کی زندگی ایسے چل رہی ہے سیدھی، حالانکہ زندگی کے حالات اپس اینڈ ڈاؤن، چھوٹی چیز میں بڑی چیز ڈال جائے تو زیادہ اچھا لگتی ہے. بعض دفعہ ہمارا حال خوشیوں میں یہ ہونے لگ جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو پھر نظر ہی نہیں ملاتے، ملیں گے شادی کے بعد، ملیں گے اس خوشی کے بعد، اللہ نے بچے کی امید دلا دی، ہم کہتے ہیں تو کون ہم کون، اب اس بچے کو تو پال پوس لے. یاد رکھیے نہ میں آپ اپنا گھر بسا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے بچے پال سکتے ہیں، نہ اپنے شوہروں کو خوش کر سکتے ہیں. یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ وہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کراتا ہے. یہ میرا یقین مجھے اللہ کے راستے پہ ہر دم کھڑا رکھے گا، نہ غم نہ خوشی، سارا خاندان ایک جگہ جائے، میں اکیلی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، میرا کام ہے، میری مجبوری ہے. ہمارا حال یہ، ماسی نہیں آئی چھٹی، آندھی چل گئی چھٹی، ناک بہ گئی بچے کی چھٹی. اب یہ چھٹی کو آپ اس چھٹی سے نا کہ جس کو ہم ویکیشن کہتے ہیں، دین سے چھٹی، نمازوں سے چھٹی، روزوں سے چھٹی. ہر وقت ہم ایسے لگے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آج ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا. لیکن بہرحال حضرت یوسف کا کردار ہمارے لیے بہت خوبصورت ہے. ساتھ ہی اب تبلیغ، دیکھیے یہ ہے دین کی پہلے اپنی مثال، میں نے بری رسمیں چھوڑی لیکن پھر میرے رب نے مجھے دیا بھی تو دیکھو کتنا کچھ. اب ان کو کہہ رہے ہیں اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو. یہ ہے تبلیغ کا نقطہ. میں نے اس پہ پورے پورے لیکچر دیے ہوئے، یوسف کا طریقہ تبلیغ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ٹیلی کر کے دونوں کو گھنٹوں بات ہوئی ہوئی ہے، عنایتوں پہ الحمدللہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے. لیکن آپ ان اشاروں کو سمجھیے کہ اپنی تبلیغ کو مؤثر ہم بنائیں. ہم دوسروں کو ہی برا کہتے رہیں گے، شاید قصور ہمارا اپنا ہی ہو. ہم کہتے مانتا ہی کوئی نہیں، سنتا ہی کوئی نہیں، بات شروع کرے جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں پاؤں پٹک کے کوئی مرنے میں چلے جاتے ہیں، بچے دروازہ پٹک کے بند کرتے ہیں. کبھی آپ اور میں ذرا بیٹھ کے اپنے طریقہ تبلیغ پہ بھی تو غور کریں کہ ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں. قیدی ہیں اور قیدیوں کو کیا کہتے ہیں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں. یہ کون کہے گا جس کے اندر بڑائی کا احساس نہیں ہوگا، ورنہ کیا کہتے ہیں، میں تو بے گناہ آیا ہوں نا، یہ کافر، یہ دیکھو جو، یہ دیکھو جیل والے، پتہ نہیں قتل کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا. اور یہ جو دونوں جو قیدی تھے نا، یہ قتل کے مقدمے میں آئے ہوئے تھے. لیکن محبت کیجئے لوگوں سے، آپ کیوں لوگوں سے نفرتیں پالتے ہیں؟ آپ نے جنت میں اکیلے جا کے کر بھی کیا لینا ہے، مزہ آئے گا آپ کو لوگوں کے بغیر؟ نہیں، لوگوں کو ساتھ رکھ کے چلے، پھر دیکھیے آپ کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی زبان میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے. قرآن پورے میں ابو جہل جہنمی کا نام نہیں ہے، ابو جہل ان ہیل، ابو لہب ان ہیل، ہے کوئی نام؟ ارائیت اللہ زی، ارائیت اللہ زی، دیکھا تم نے اس کو، دیکھا اس کو، اللہ نے اشارے بھی دیے تو انڈائریکٹ دیے. لیکن آج ہمارا تکبر کتنا ہے، میں کہتی ہوں اللہ ہمیں دین کے تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں علم کے تکبر سے بچائے. ہم تھوڑا سا عمل کر کے ہم ایسے ٹیڑھے چڑھ ہونے لگتے، دوسروں کو جینا ہی بدمحال کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دے. اب ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم سوچو، دوسرے کو سوچنے کا موقع دیجیے، بولتے ہی نہ رہیں، چند سیکنڈ کا پاز دیجیے، سوچیے. چلیے میں بھی آپ کو دیتی ہوں، سوچے 3 سیکنڈ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح کی توفیق دے. کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے، یا ایک وہ اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں، بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کرنی والا، مشکل کشا، دستگیر، غوث اعظم، یہ نام ہیں، یہ خاندانوں نے رکھے ہیں، حالانکہ یہ سب نام اللہ کے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند بھی نہیں رکھی. اور بات کیا کہ نیل حکم اللہ للہ، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی جس کی توحید پختہ ہو گئی، بس اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے، یہی سیدھا راستہ ہے. اے قید کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ، اب دیکھیے تعبیر بھی بتا دی، اور تبلیغ کتنی کی، اتنی سی، 4-6 لائنیں ہیں. ہم ہوتے 2 گھنٹے کا درس دیتے، 3 گھنٹے کا درس دیتے، फिर कहते बैठो। देखिए कुरान सीखने आने वालों को 6 घंटे भी बिठा ले, लेकिन राह चलतों को, मस्जिदों में जाते आते, शादियों में आते हुए, उनको सिर्फ 1-2 मिनट का मैसेज दें, दैट्स इट। लंबी तकरीर से आपके बच्चे चिढ़ जाएंगे, आपके शौहर आपकी लंबी बात नहीं सुनते, दूसरा कोई कहाँ सुनेगा। तो यहाँ मुख्तसर सी तारीफ की, अब फ़ौरन उनके काम के बन गए। आप भी यही करें, लोगों को आपसे जो चाहिए आप उनको दीजिए, बीच बीच में छोटी-छोटी बातें करते रहिए। ताबीर क्या थी? तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह कि तुम में से एक तो अपने बादशाह यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे हो। अल्लाह अकबर, कितनी सच्ची ताबीर थी, और अल्लाह ने वाकई इनको ये इल्म दिया था। ये अल्लाह ताला की शान है जिसको जो इल्म देना चाहे। अब आप कहते हैं अच्छा जी आप भी को ख्वाबों की ताबीर बता दें, अच्छा कुछ करें, तो प्लीज़ ख्वाबों की ताबीर ना पूछा करें। मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगी, ख्वाब बयान कर दिया जाए तो वो हो जाता है। हदीस में आता है कि ख्वाब जब तक बयान ना करे वो परिंदे के परों में जकड़ा रहता है, जो ही आप उसको दूसरे को सुनाते हैं वो खुल जाता है और वो हो जाएगा। तो बुरे ख्वाब, खतरे वाले ख्वाब, खतरनाक ख्वाब बिल्कुल किसी को ना बताएं। आपको पता भी नहीं ये कितना गहरा इल्म है। मेरे जैसे कम इल्म ने अगर आपकी ताबीर कह दी ना, हाँ तुम मर जाओगे, तो मर जाएंगे आप। अब तुम्हारी टांग टूट जाएगी, टूट जाएगी, वल्लाही मैं सच कह रही हूँ। जो ख्वाब की ताबीर बोल बताने वाला बताएगा, चाहे जज्बाती होके कह दे या गुस्से में या तिचिड़ से या हसद में, वो हो जाएगा। इसलिए अपने ख्वाबों को अपने अंदर रखें, अल्लाह से दुआ कर ले, दो नफिल पढ़ ले, सदका दे दीजिए, साइड बदल लीजिए, लेकिन दूसरों से अपने ख्वाबों का जिक्र ना करें। अच्छा है तो क्यों बड़े बनते हैं आप, और बुरा है तो अल्लाह से दुआ कीजिए इसके शर को टाल दे। खैर, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिमिन हुमा, फिर इनमें से जिसके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ़ ने कहा कि अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। तदबीर इस्तेमाल की, लेकिन देखिए तकदीर गालिब आ रही है, मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाल दिया कि अपने रब यानी शाह मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया, और यूसुफ़ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। कर लीजिए कोशिश, आप देख रहे हैं कि सूरह यूसुफ़ में तकदीर और तदबीर का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज है। याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर की, लेकिन तकदीर गालिब आ गई। भाइयों ने तदबीर की कि यूसुफ़ रास्ते से हट जाएँ, यूसुफ़ वहाँ से निकल के माशाल्लाह कहाँ पहुँच रहे हैं। दुश्मनों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अजीज़ मिस्र की बीवी ने ख्वाहिश की कि इनको ज़रा रास्ते से हटा के जेल में डाल दिया जाए, वहाँ से नबूवत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ यूसुफ़ कह रहे हैं कि ज़रा जाके बादशाह से कहना कि वहाँ एक कैदी है बेचारा बेगुनाह बैठा है, उसके मुकदमे को चेक कराए। शैतान ने बुला दिया, और आज शैतान हमें भी बुलाता है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के दिल में निस्यान डालता है। हम अच्छे अच्छे इरादे करते हैं, नीयतें करते हैं नेकियों की, फिर भुला देता है। तो जब भूल से कोई काम रह जाए, तो जब याद आए तो वो काम कर लिया जाए। खैर, वो शख्स चला गया, वाकई वही ऐसे युवा उनमें से एक रहा हो गया, दूसरा कत्ल कर दिया गया। काफ़ी अरसा गुजर गया। उस मुल्क का जो बादशाह था ना, उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, अब उसका जिक्र है। वक़ाल अल मलिक, एक रोज़ बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं, और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इन 2 कैदियों में से जो एक शख्स बच गया था, उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब ये बात याद आई। उसने कहा मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, ज़रा मुझे कैद खाने में यूसुफ़ के पास भेज दीजिए। यानी बादशाह ने ख्वाब देखा तो इसको अपना ख्वाब याद आ गया, ख्वाब की बात हुई तो यूसुफ़ याद आ गए। आप नोट कीजिए, इतने साल के बाद निकले वो शख्स जिसको यूसुफ़ ने कुछ काम भी कहा हुआ था। क्या काम था कि ज़रा बादशाह से मेरा जिक्र कीजिए। अब आके देखिए, पहुंचा यूसुफ़ के पास। यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सॉरी नहीं, और सॉरी मैं भूल गया, आपने कोई काम कहा था, एक्सक्यूज़ मी, नथिंग। डायरेक्ट अपने बात पे आ गया। इसने जाकर कहा यूसुफ़ है सरापे रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद कि मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ़ ने कहा क्या कहा होगा, यूसुफ़ की शान तो नहीं है, लेकिन हम होते कहते आ गया मेरा ख्याल, पड़ गई ज़रूरत, मैंने छोटा सा काम कहा था, उसके बाद फ़ोन भी नहीं उठाते, शक्ल नहीं दिखाई, आप जैसी दोस्तों से तो दोस्त दुश्मन अच्छे। कितनी लंबी ज़ुबान से हम गिले शिकवे कर, बाद में कहते नहीं बस मैंने दिल हल्का किया, यानी मैंने आपका दिल बोझल कर दिया, अपना हल्का कर दिया। बहुत सारे लोग इसी तरह करते, वो कहते ना कि आप जैसे दोस्तों के होते हमें दुश्मनों की अब क्या ज़रूरत है। तो बाज़ दफ़ा हमारा अपनी दोस्तों के साथ ये हाल होता है। यूसुफ़ ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, ये है मोहसिन होना। वल्लाही लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दें, किसी को कोई काम दिया तो अब उससे ये ना उम्मीद रखें कि वो आके आपके काम करके ही जाए। दीन के मामला तजी और हैं, आप अपनी ज़ात से किसी पर कभी कोई उम्मीद ना लगाएं। कोई काम कर दे तो उसके एहसानमंद हो जाइए, اور اگر آپ خود کر سکتے تو اس کا آپ کو خود کر لے، اسی میں عزت ہے۔ یوسف نے محسن ہونے کا ثبوت دیا، کیسے؟ فوراً تعبیر بتا دی۔ تعبیر بھی نہیں بتائی بلکہ ساتھ اس کی تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکال لو، اور باقی کو اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جس کو تم نے محفوظ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب باران رحمت ہوگی، یعنی لوگوں کی مدد کی جائے گی اور وہ رس نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت طریقے سے تعبیر بتائی۔ ہمارا تو مزاج ہی نہیں سیدھا ہوتا، ہم کہتے ہیں سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، بس بس ہو گئی بات، نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک محسن اور ایک دائی اور ایک لوگوں کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص دیا طرح نہیں رہتا، سلام بھی کرے گا تو اتنے نخرے کے ساتھ کہ اگلا بندہ شرمندہ ہی ہو جائے۔ تو ریلیکسڈ اپروچیبل رہیے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیے، یہ نہ ہو کہ لوگ بیچارے آپ سے بات کرنے کے لیے ترستے رہے اور آپ کے نہیں۔ ہمارا تو پروٹوکول ہی بہت ہے آج کے دور میں، اس پروٹوکول نے بھی دین کو بہت نقصان دیا ہے۔ بیریئرز آ گئے، رکاوٹیں بن گئی دینداروں اور دنیا والوں میں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم کیسے ان تک پہنچیں، ان تک تو پہنچنے کے راستے ہی بڑے مشکل ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سیدھے سادھے طریقے سے ان کی مدد کر دی۔ خیر اب وہ شخص فوراً گیا۔ اچھا ہم ہوتے کہتے ہیں میں کیوں تمہیں بتاؤں تعبیر، مجھے لے کر چلو بادشاہ کے پاس، میں جا کر خود بتاؤں گا تاکہ اس علم کا تمغہ میرے ہی گلے میں ڈلے۔ یہ جو آج کاپی رائٹس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا نا، میری بات تم نے کہہ دی، اچھا جی تم نے سارے ٹائٹل لے لیے میری بات۔ آپ دیکھیے کتنی بری خیانت ہے دین کے نام پہ۔ آج یہ جو سیلف کانشیس ہونا ہے نا، یہ دینداروں کو بہت نقصان دے گیا۔ میری کہی ہوئی بات، میرا نام لکھو، میری بات ہے، اس کو دوسرے کو کیوں کہہ دیا؟ یوسف کہتے ہیں اگر اس کو کہ بھائی مجھے لے کے چلو بادشاہ کے سامنے، ذرا میں بڑا بن کے دکھاتا ہوں۔ کیا بڑا بننا ہے بھائی، بات لے لو، نام بھی بتاؤ، جا کے آگے دوسروں کو بتانی شروع کر دو۔ ہمیں اپنا نام نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ٹائٹل نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے نام کے ساتھ ہی دوسروں کو پیش کریں، بس بات اچھی لے لیجیے اور جا کے اس کو منوان پیش کر دیجیے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت عمل کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسی کو بتا دی کہ تم جا کے بتاؤ، خدمت کیجیے، اپنی ذات سے بے نیاز ہو کر صرف لوگوں کی خدمت کریں۔ نام وہاں بتائیے جہاں فائدہ ہو، اگر کسی کو نام بتانے میں مشکل لگتی ہے نا تو آپ نام نہ بتائیں۔ بس آپ دیکھیے کہ لفظ نور القرآن ہے، ایک پلیٹ فارم ہے نا، بس ایک پہچان ہے۔ اور اس کی پہلی دفعہ ضرورت کب پڑی تھی؟ جب ہم نے ویب سائٹ بنانی تھی کہ کریں کیا، کوئی نام تو ویب سائٹ کو دیں گے۔ کورس شروع کیا ہوا تھا پہلے سے نور القرآن کے نام پہ، کلاسز تو ہماری یقین کریں سب سے پہلی الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی دین تھی اور ہمارا اس میں کوئی فخر نہیں۔ قبول نہ کرے اللہ تو منہ پہ مار دے ہمارے۔ پیال ٹاک پہ پہلی اردو کلاس جو تھی وہ اللہ نے ہم لوگوں کے تھرو کروا لی۔ ساتھی تھے، اسٹوڈنٹ تھی جو صبح پڑھنے آتی تھی، فجر کے بعد ایک کلاس میں لیتی تھی ہیوسٹن میں، وہاں وہ بچیاں آتی تھیں صبح صبح پڑھ کے اسکول چلی جاتی تھیں، اس طرح کی وہ حالات ہے۔ وہ ایک دن میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ میں جو آپ سے پڑھتی ہوں نا، یہ رات کو میں اپنی دوستوں کو ایک انٹرنیٹ سے پڑھاتی ہوں اور اس کو انگلش میں بتاتی ہوں۔ نہ لفظ پیل ٹاک پتا تھا، نہ نیٹ پتا تھا، نہ ویب سائٹ پتا تھی، یہ آج سے 15-16 سال پرانی بات ہے۔ اچھا جی کیا کہتی، آپ بھی ذرا کچھ شروع کریں۔ بھائی وہ کیا ہوتا ہے، اسی نے کر کرا کے نا، میرے پاس تب لیپ ٹاپ ہوتا تھا کچھ نہیں، ڈیسک ٹاپ پہ ڈال دیا اور ادھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا روم ہم نے قرآن کلاس اردو کے نام پہ شروع کیا، نام نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، ایک کورس ہو گیا، کچھ نہیں پتا، کک نہیں۔ 3-4-5 سال تک چلتا رہا، آخر ایک کورس نیا جب شروع کیا تو اس کا نام ساتھیوں نے نور القرآن چوز کیا۔ آج آپ اس کی کہانی سن لیں، بہت لوگوں کو تجسس بھی ہوتا ہے۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب نور القرآن کورس کا نام رکھا، اب کیا ہوا، میری اپنی استاد نے مجھے مشورہ دیا کہ جب آپ کے کورس کا نام ہے تو آپ اپنے ادارے کا نام بھی یہ رکھ لیجیے۔ وہ دن اور آج کا دن یہ نور القرآن کا نام ہے کہ اس شہر، اس بستی جہاں سے آپ پیدل آ رہے ہیں، اگر ادھر والوں کو لفظ نور القرآن بلاتا ہے تو بتائیں، اور اگر لفظ نور القرآن روکتا ہے نا تو اس کو پھینک دے، لفظ نور کو اتار دیں، قرآن کو کہیں اوپر لفظ رکھ دیجئے، مت بتائیں لوگوں کو ہمارے اسکول کا نام، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، ہمیں کیا پتا کس کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ کام کیجئے، خدمت کریں، اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ کسی کو نہ بتائیں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم اس کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو ان سے جڑے، پھر کن سے جڑے ہیں؟ آپ اللہ سے تو جڑیے، کام سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، قرآن کا نور خود زندگیوں میں آئے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف کتنے زیادہ بے نیاز ہیں اس بات سے۔ آج اس چیز نے بھی گروپ ود ان گروپ کر دیے، پہلے ہم امت تھے، پھر ہم 4 گروہوں میں بٹے، جو چار آئمہ کرام سے جڑے، پھر چاروں آئمہ کرام کے فالوورز کے پھر آئے پہ کس میں، مثلا آپ دیکھیے کہ حنفی امام ابو حنیفہ کو ماننے والے خود کو حنفی کہتے ہیں، آپ جا کے پڑھ کے دیکھیے، سلسلہ کھول کے دیکھیے، عقائد میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، آج حنفی کہنے والوں کے آگے پھر کتنی قسمیں ہیں، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشم بندی ہے، اور کوئی اسی طرح دیوبندی ہیں، کوئی کچھ ہے، پھر دیوبندی ہے تو ان کی پھر آگے قسمیں ہیں، کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی اہل سنت وال جماعت ہے، کوئی کچھ ہے، یہ کیا ہو گیا امت کو، کن باتوں میں پڑ گئے ہو قبر میں، ان میں سے ایک بات کام نہیں آنی، اور واللہ ہی ساری زندگی یہاں آپ لوگوں لگا کے پھرے نا ہمارے اسکول کے نام کا، اور اگر آپ نے ان تعلیمات کو نہیں لیا جو میں آپ کو دے رہی ہوں تو کوئی امید نہ رکھے کہ یہ نام مجھے آپ کو بچائے گا، مجھے بھی نہیں بچائے گا یہ نام، مجھے تو سارے نام پیارے لگتے ہیں، ہر وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو لوگوں کو رکو قرآن کی طرف بلاتا ہے، ہر وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اسلام کی طرف نماز کی طرف بلاتا ہے، کن فرقوں میں پڑھ کر آج آپ اپنے آپ کو روکے میں، بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ روک لیے جاتے ہیں، ان کا نام نہیں لینا، وہ نہ ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پہ بات تو لمبی ہو گئی لیکن اس کی ضرورت ہے، آپ تو بالکل بھولے بھالے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ابھی تک 12 سپاروں میں آپ کو کیا سوچ ملی ہے، حرکت حرکت ڈائنیمک، کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے دنیا سے جانا، دوسروں کی خدمت کرو، یوسف جیل کی تنہائیوں میں پڑھیں، آپ کہہ لیجئے کہ یوسف کے خلاف بینر چھپ رہے ہیں، مثال ہے دنیا میں، قیدی جیل میں یہ بدنام کریں، اللہ دیکھیے وہاں سے بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کر وہ اوپر تخت پہ بٹھاؤ، آپ اور میں آج امت مسلمہ ہونے کے ناطے ذرا کوئی خوبی تو پیدا کریں، یہ بڑی بڑی طاقتیں لا کر آپ کو اپنے فورمز میں بٹھائیں گی، کام تو ہمارے اچھے نہیں ہیں، پھر روتے ہیں فلاں ہمارا خلاف، فلاں دشمن ہمارے خلاف، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد، بھائی ان کو مار کے تم نے کیا کرنا ہے، پہلے تم تو جیو، اس زندہ کتاب کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، یہ بہت بڑا حضرت یوسف کی زندگی کا ایک ٹرن دا لیف، ایک پیج اور پلٹی ہے، اب جیل سے دیکھیے ذرا یوسف کے نام ایک میسج جا رہا ہے، کیا بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، واللہ یہ ساری باتیں میں نے اسے ایک جملے پہ کر دی، آج بھی اگر مسلمانوں میں خوبیاں آئیں گی تو دنیا کے بادشاہ کہیں گے لاؤ ان مسلمانوں کو، یہ بڑے محنتی ہیں، یہ سچے ہیں، یہ ہارڈ ورکنگ ہیں، اور یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ پنکچوئل ہے، یہ وقت کے پابند ہیں، خوبی ہے کوئی نہیں، باتیں دوسروں کو ہم کر کے اچھے سچے بن جاتے ہیں اور اپنے جیسوں میں خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھا ہم نے کتنی اچھی باتیں کر دی، نہیں، اچھا وہ ہے جس کو دوسرا اچھا کہے، یوسف کو جیل کی تنہائیوں سے نکال کر بادشاہ نے میسج دیا، اب ذرا آپ سوچیے یوسف کیا کریں گے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اچھلتے اچھلتے باہر نکلے ہوں گے، دیکھا نا غیرت، دیکھیے ذرا، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے بس واپس جاؤ، یعنی میں نے نہیں نکلنا ابھی، میں کیوں نکلوں، یہ ہے اصل میں اللہ یہ انا دے دے دینداروں کو، آج ہم جھکے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کر دو، بس ان کے ساتھ ساتھ رہو تاکہ ہمیں عہدے ملتے رہے، ہم بڑے ہو جائیں گے، ہمیں میڈیا پہ کوریج مل جائے گی اور ہمارے سے لوگ خوش رہیں گے، بس لوگ خوش رہیں، یوسف نے کہا میں نہیں نکلوں گا جیل سے، کیوں نہیں نکلوں گا، اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا، اب ذرا ایک ایک لفظ کو تولیے گا، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہ کیوں نہیں کہا ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے میرے اوپر ڈورے ڈالے تھے، کنایا اشارت ہے، دشمن کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو اچھے رنگ میں کریں، ہاں وہ بیچاریاں ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے ذرا چیک کرو زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہا وہ کدھر گئیں کرپٹ عورتیں، کدھر گئیں فیشنیبل، ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ کسی جگہ درس میں گئیں اور اپنی دوست کو ساتھ لے گئیں، کہتی میری دوست کبھی نہیں جاتی تھی اور ہم کہیں باہر سے ہی آئے تھے اور وہ میرے ساتھ چلی گئیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے ان کو بھی اور مجھے بھی، میں ان کی بات سنا رہی ہوں آپ کو لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جب کبھی اللہ نے آپ کو موقع دیا کبھی لوگوں کو ان کو انسیکیور نہ کریں، کہتی میری وہ دوست جو آئی تھی اس نے چھوٹی چھوٹی سلیوز پہنی ہوئی تھی اور بال اس کے کٹے ہوئے تھے اور وہ باہر سے آئی تھی تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں آ جاؤ چلو تھوڑی دیر بیٹھ تو پھر چل دیں، کہتی جوں ہی وہ آئی اور وہ جو درس دے رہی تھی ان کی نظر اس پہ پڑی، اس کے بعد پورا درس بعد میں انہوں نے بندریاں اور کبوتریاں اور پر کٹیاں اور ایسی باتوں پہ کیا، واللہ اللہ معاف کرے، ہنسیے نہیں ہنسیے نہیں، یہ چیزیں ہیں جو دوسروں کو انسیکیور کرتی ہیں، بھائی جیسے بھی آ جاؤ اندر آنے کا کوئی پردہ نہیں ہے، یہاں دوپٹہ بھی اتار کے بیٹھ جاؤ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ دوپٹہ رکھو، میرا آپ کا حق نہیں ہے، پیار سے بلا لیجئے پوچھ لیجئے، کوئی آتا ہے 100 دفعہ نہیں آپ کی بلا سے، کوئی ساروں کا آپ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تو بس ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو سزا دیتے ہیں اپنے ساتھ رہنے کی، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو ایک قسم کی سائٹ دی، بس اشارتاً کہہ دیا کہ بھائی میں ایسے الزام کے ساتھ باہر نہیں آؤں گا، ان رب بھی قیدی ہن علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے، کیوں نہیں نکلے، کیونکہ کل یوسف نے اس ملک میں دین کا کام کرنا تھا، اگر یوسف اس قید کے یا اس الزام کے ساتھ باہر نکالے جاتے، لوگوں نے کہنا تھا وہ تبلیغ کر رہا ہے جس کے اوپر الزام تھا، وہ دیکھو وہ جو مکار تھا وہ تھا. یہ ہے اصل میں غیریت. یہ غیرت آتی ہے نا تو پھر دیندار اپنے دامن کو ایسے بچاتا ہے جیسے کوئی سفید کپڑوں کو داغ سے بچاتا ہے. کہنے لگے میں ایسے نہیں آؤں گا باہر، پہلے مقدمہ کھلواؤ، میری بے گناہی ثابت ہوگی تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. اب بادشاہ تو اس کو کیا مشکل تھی، اس نے فوراً پرانی فائلیں کھلوائیں، اب مقدمہ کھل گیا سامنے. اب ذرا سنیے گا جملہ جس کے لیے یوسف کو اتنے سال صبر کرنا پڑا، کیونکہ یوسف سچے تھے. عورت بھری محفل میں اب اعتراف کر رہی ہے جس کا اعتراف کل اس نے اپنی دوستوں میں کیا تھا. کیا؟ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. سب نے ایک زبان ہو کر کہا خاش للہ. یہ خاش للہ ایسے جیسے آج ہماری زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں. ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ تب تک آپ سچے نہیں ہیں جب تک آپ کا دشمن آپ کی گواہی نہ دیں. آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے دشمن دیں، مخالف دیں، حاسد دیں. کہنے لگے ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. عزیز کی بیوی بول اٹھی الان حسس الحق کو، اب حق کھل گیا. وہ میں ہی تھی، انا راوتہ عن نفسہ، جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. دیکھیے ساری زندگی لوگ روتے رہتے ہیں میری بے گناہی، اللہ کی قسم ساتھ آنسو بھی آ رہے ہیں، ساتھ نزلہ بھی ہو رہا ہے، زکام بھی ہیں، ٹیشو نیپکن بھیگ رہے ہیں اور رو رہی ہیں، اللہ کی قسم میں سچی تھی، میری ساس کو کوئی سمجھا دے. دوستوں میں آ کر سچائی کرتے، خاموش ہو کے جیل میں بیٹھ جائیے، آپ سچے ہیں. وہ عورت خود برملا آ کر سب کے بیچ میں اعلان کرتی ہے کہ میرا قصور تھا. اس دن اقرار کرتی تو شوہر کے سامنے کرتی، اس پارٹی والے دن کر رہی تھی تو اپنی دل پھینک دوستوں کے سامنے کیا، آج فورم پہ آ گیا. اگر اس دور میں اخبار چھپتی تو یہ مقدمہ تو یقیناً میڈیا میں آیا ہوتا کہ دیکھو اتنا بڑا کیس اتنے سال بعد کھلا. تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہم فوری فوری فیصلے چاہتے ہیں. آج صبح جھگڑا ہوا رات تک میاں کے سامنے ہم پکے سچے بن کے بن جائیں، وہ کہہ کے سوئیں گی نہیں بیگم آپ جیسی بیگم تو دنیا میں کوئی نہیں تھی، میری ماں ہی ظالم ہے. نہیں، صبر کیجیے. یہی ساس کل آپ کے شوہر کے سامنے آپ کی تعریف کرے گی، شرط ایک ہے کہ آپ سچی ہیں. یہی بچے کل آپ کی محبت کا دم بھریں گے اگر واقعی آپ ان کے لیے سنجیدہ ہیں. آج تو ہم اپنے بچوں کی شکایتیں اپنے میاں کو لگاتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو تھوڑا سا انتظار کافی ہے، اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. اپنے دامن کو حت البسا پاک رکھیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، یعنی یہ سارا معاملہ کیوں کھلوا رہا ہوں، ان عورتوں کو بدنام نہیں کرنا، بلکہ میں عزیز مصر کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہاری بیوی کے بارے میں غلط بات سوچ نہیں سکتا، اور ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لاتا، ان کی کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ڈراپ سین ہوتا ہے. ابھی بھی اگلا جملہ ساتھ ہے، اس لیے 13واں پارہ ہم ساتھ ہی اس کے لیں گے.